اتنی بڑی بڑی چٹانیں اس کی تعمیر میں استعمال ہوئی تھیں کہ دور سے دیکھنے میں لگتا تھا گویا چٹانوں کو ہی کاٹ کے اور وہ قلعہ نما شہر بنایا گیا ہو۔ ان تمام قدرتی اور صنعتی تدابیر کے باوجود عیسائیوں کے دل پہ مسلمانوں کا اس قدر روب طاری ہوا کہ تاریخ کی آمد کا سنتے ہی وہ پہاڑوں پہ بھاگ گئے، اور جو ان کی اپنی محافظ فوج تھی انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ادھر اہل کلیسا جو تھے چرچ والے، وہ اپنے چرچ سے قیمتی خزانے اور اشیاء لے کے بھاگنے لگے۔ پادری اپنے تبرکات سنبھال کے نکل رہے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگ اور تم لوگ ان کفار کے ساتھ لڑ کے شہادت پالو، یعنی ہم تو جا رہے ہیں مال و دولت بھی لے کے، اور بیچاری عام عوام کو کیا کہتے، یہ جو آئے ہیں یہ کافر ہیں اور تم لوگ ان سے لڑو اور شہادت پالو۔ جب وہ لوگ بھاگنا شروع ہوئے تو رعایا کی ہمت تو خود بخود ٹوٹ گئی۔ جب قیادت نہ رہے اور قیادت کے دل میں خیانت آ جائے تو وہ قوم بھلا کیسے فلاح یاب ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں نے ان مفرورین کو بھاگنے دیا، چلو بھاگنے دو ان کو، وہ جو کچھ سونے چاندی جو کہ ان لوگوں کی نظر میں قیمتی تھا مسلمانوں کو تو پرواہ نہیں ہوتی تھی، کالے جانے دو۔ البتہ کچھ جو چرچ کے لوگ بھاگ رہے تھے ایک بہت ہی قیمتی میز کو اٹھا کے بھاگ رہے تھے، ان کو مسلمان سپاہیوں نے پکڑ لیا کہ یہ کیا لے کے جا رہے ہو تم لوگ۔ ان کو پکڑا اور اپنے سپہ سالار کے آگے ان کو پیش کیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسی میز ہے، کیونکہ وہ بہت ہی کوئی خاص قسم کی میز تھی جو ساری کی ساری سالڈ سونے کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ان کٹ ڈائمنڈس کی زنجیریں بنی ہوئی تھی، یعنی جو چینز لڑیاں جیسی بنی تھی، نیچے جھالریں جیسی، ان میں ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے تھے، اور چاروں پائے اس میز کے اوپر سے نیچے تک زمرد کے ساتھ اس طرح وہ جڑے ہوئے تھے کہ نیچے سے کچھ بھی نہیں نظر آتا تھا کہ پائے کس چیز کے بنے ہوئے، اور اس کے ساتھ زبرجد کی جھالریں اور بے شمار ہر قسم کے جنہیں آپ جیمز کہتے ہیں ریئل سٹونز وہ لگے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، اس میز کی حقیقت کیا ہے کہ تم لوگ اپنی جان پہ کھیل کے اس کو لے کے بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بلیف ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو عبادت خانہ تھا وہاں کی یہ ٹیبل ہے، میز ہے، اور اس کے اوپر ہماری مقدس کتاب رکھی جاتی تھی۔ بعد میں جب فاتحین نے ان علاقوں کو فتح کیا تو ہوتے ہوتے یہ میز ہم تک پہنچ گئی، اور ہمارے ہاں یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ یعنی دنیاوی طور پہ بھی بہت قیمتی تھی اور اس کی مذہبی حیثیت بہت زیادہ تھی، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ اس میز کو کسی محفوظ مقام پہ پہنچا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سا مال و خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، 24 قیمتی ترین تاج گائے قوم کے وہ بھی مسلمانوں کو ملے، کیونکہ ہر گائے بادشاہ اپنے لیے نیا تاج بنایا کرتا تھا اور پچھلے بادشاہ کا تاج جو تھا وہ خزانے میں رکھ دیا جاتا تھا، اور یہ تاج کوئی معمولی نہیں ہوتے تھے، اس کے ساتھ قیمتی سامان، اسلحہ وغیرہ بھی مسلمانوں کو ملا۔ آخر کار طارق بن زیاد ہوتے ہوتے آگے بڑھتے بڑھتے کافی حد تک اسپین میں اندر تک چلے گئے۔ مصعب بن نصیر کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ طارق بن زیاد نے حکم نہیں مانا اور وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک فوج کا حصہ لے کے اپنے ہمراہ اسپین کے دوسری جانب سے اسپین میں داخل ہوئے، اور تلیتلا یا جسے انگلش میں ٹولیڈو کہا جاتا ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں پہ یہ دونوں مشہور جرنیل آپ ملے۔ مصعب بن نصیر بھی راستے میں مختلف علاقوں کو فتح کرتے کرتے آ رہے تھے۔ یہاں پہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو یہ لوگ اشبیلیا کے مقام پہ پہنچے۔ اشبیلیا انتہائی خوبصورت شہر تھا اور ایک ماہ کے مقابلے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ ادھر طارق بن زیاد سے مصعب بن نصیر کافی ناراض تھے۔ جب پہلی ملاقات ہوئی تو مصعب بن نصیر نے کافی سے زیادہ طارق بن زیاد کو ڈانٹا اور اپنی برہمی کا اظہار کیا، کھل کے کیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ کاؤنٹ جولین اس اثنا میں مصعب بن نصیر کے ہمراہ رہا، اور کوئی نہ کوئی وہ تدبیر اختیار کرتا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ملتی رہے۔ اس کے دل میں جو غم کی آگ تھی یہی اس کو نظر آتی تھی صورت کہ اس ظالم حکومت کو ہٹا کے عادل لوگوں کا ساتھ دیا جائے، تاکہ جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے ویسی کہانی اوروں کے ساتھ نہ دہرائی جائے۔ تو وہ چاہتا تھا مکمل طور پر گائے قوم کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی اثناء میں کاؤنٹ جولین نے کرمونا نامی شہر میں ایک تدبیر اختیار کی کہ موسیٰ بن نصیر اس کو فتح کر لے۔ ہوا یہ کہ اہل کرمونا نے جب سنا کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ کاؤنٹ جولین گیا اور اس نے اہل کرمونا سے درخواست کی کہ مجھے بھی اندر شامل کر لو تاکہ میری حفاظت ہو جائے، یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں مسلمانوں کے ہمراہ ہوں، اور چونکہ یہ عیسائی تھے اور ان کے گورنر تھے لہٰذا انہوں نے ان کو اپنے شہر میں داخل کر لیا۔ کاؤنٹ جولین نے رات کو خاموشی سے شہر کا دروازہ کھول دیا اور موسیٰ بن نصیر بغیر جنگ کے اس شہر پہ قابض ہو گئے۔ اشویلیا اور دیگر شہر فتح ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی حکومت وسیع ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ مسلمان جہاں جہاں اپنے لوگوں کو چھوڑتے تھے وہ لوگ دین کی تعلیم سے مفتو لوگوں کو آگاہ کرتے اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت جگاتے، ان کے دلوں کو دین کی طرف مائل کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ علاقہ جو کہ 100% عیسائی تھے وہاں پہ، ادھر اب اسلام داخل ہونا شروع ہوا۔ اب بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ کس طرح مختلف شہر فتح ہوئے، لیکن یہ تو ایک بہت لمبی کہانی ہے، میں نے تو چند واقعات صرف آپ کو سنائے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ لوگ کس طرح باتدبیر بھی ہوتے تھے، راتوں کو دعائیں اور عبادت کرتے تھے، دن کو سپاہیوں کی طرح مجاہد بن کے لڑتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہی ساتھ تھی۔ مسٹر اسپاٹ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو چند نصیحتیں کی تھی جنگ کے معاملے میں، کہ جن کے پاس اسلحہ ہو ان سے تعرض نہ کرنا، لوٹ مار نہ کرنا، اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا تھا کہ اگر کسی نے بات نہ مانی اور کوئی جرم کیا تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ رعایا کے مذہبی احساسات کے احترام کی بھی تاکید کی گئی، کیونکہ یہ ہی سب جنگی اخلاق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائے ہوئے تھے، اور جب تک مسلمانوں نے ان تمام باتوں پہ عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی ہوئی باتیں ہیں، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں مدد دی۔ موسیٰ بن نصیر کا اب ایک خواب تھا، اور وہ یہ تھا کہ فرانس کے پہاڑوں کے پار اتر کے سارے یورپ میں اسلام پھیل جائے۔ مسلمان بڑھ رہے تھے، کلیساؤں کی جگہیں جگہ جگہ اب مسجدیں بننے لگیں، تکبیرات کی گونج تھی جو ایک کے بعد ایک شہر میں لہروں کی طرح جا رہی تھی، مسلمانوں کے قدم آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، دور دور تک اللہ کا نام بلند ہو رہا تھا۔ ایسے میں امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو مزید آگے پیش قدمی کرنے سے روکا اور دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا، کیونکہ خلیفہ کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ اپنے جرنیلوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، کمیونیکیشن کا ایک طریقہ قاصد تھے، اور دوسرا اب چونکہ بہت ایک بڑا علاقہ فتح ہو رہا تھا، مسلمان ایک نئے براعظم میں داخل ہو چکے تھے، اور خلیفہ کو یہی فکر رہتی تھی کہ مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں، مسلمانوں کو کوئی خطرہ تو نہیں، کیونکہ ان کو اس چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ ہماری مملکت وسیع ہوتی رہے، ان کو اپنے فوجیوں سے اور رعایا سے بھی محبت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو کہا کہ تم آؤ اور آ کے مجھ کو ملو۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کے حوالے مصر کی حکومت کی اور خود مال غنیمت، قیدی، غلام، کنیزیں لے کے بغداد کی جانب خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہونے پہنچ گئے۔ ابھی کچھ ہی دور تھے دارالخلافہ سے کہ پتہ چلا کہ امیر المومنین بہت بیمار ہیں اور شاید اب ان کے بچنے کی بھی امید نہیں۔ ایسے میں ولید بن عبد الملک کے بیٹے نے ان کو پیغام بھیجا کہ خلیفہ تو ویسے ہی اب آخری وقت میں ہیں، تو آپ بہتر ہوگا ابھی نہ آئیں کہ جب مجھے خلیفہ بنایا جا رہا ہوگا، یعنی باپ مرنے والا ہے، تو آپ اس وقت آئیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو فتح کا سنہرا باب ہے وہ ان کے نام سے تاریخ میں لکھا جائے۔ لیکن موسیٰ بن نصیر کی وفاداریاں ابھی خلیفہ وقت کے ساتھ تھیں، انہوں نے ولی عہد کی بات نہ مانی اور وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ کہا جاتے قطار در قطار اونٹوں پر اسلحہ اور جواہرات، کپڑے، سونے، چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، 30,000 کنیزیں اور 1,00,000 غلام ساتھ لیے ہوئے موسیٰ بن نصیر شام کی سرحد پار کر گئے۔ اگرچہ خلیفہ فوت ہونے والے تھے اور سلیمان بن عبد الملک جو ولی عہد تھا ان کا میسج پہنچ چکا تھا کہ آپ نہ آئیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ خلیفہ کی خوشی دوبالا ہو جائے، اور وہ مرنے سے پہلے یہ خوشی دیکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ 30 گائے قوم کے شہزادے بھی جو گرفتار ہوئے تھے وہ بھی ساتھ تھے, اور وہ شہزادے پوری طرح اپنا شاہی لباس پہنے ہوئے تھے جن پہ جواہرات وغیرہ لگے ہوئے تھے, اور ان کے سروں پہ سونے کے تاج اس طرح جگمگا رہے تھے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں. خلیفہ نے موسیٰ کو گلے لگایا, اس کے لیے بہت دعا کی اور اس کو بہت انعام اور اکرام سے نوازا, لیکن خلیفہ جلد ہی فوت ہو گئے. اور سلیمان جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی ناراضگی کا بدلہ موسیٰ بن نصیر سے لیا اور ان سے بہت سختی سے کہا کہ آپ کو افریقہ کا بہت بڑا ایک اخراج وصول ہوا تھا جو شاہی خزانے تک نہیں پہنچا, وہ ہمیں ادا کیا جائے. انہوں نے کہا میرے پاس اتنا مال کبھی نہیں آیا. کہا گیا آیا ہے, آپ ہر صورت ادا کریں. انہوں نے اپنی ساری جائیداد دے اور جتنا بھی ان کے پاس اپنا ذاتی مال تھا وہ سب بھی جمع کیا, لیکن وہ رقم پوری نہ ہو سکی جس کا کہ مطالبہ تھا. اس لیے خلیفہ نے ان کو قید کر لیا اور بالآخر اس قید میں ہی موسیٰ بن نصیر کا انتقال ہو گیا. یہ تو ایک المناک پہلو ہے ہماری تاریخ کا, لیکن ادھر جو قدم آگے بڑھے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے ہی بڑھائی رکھا, اور اسپین اب مسلمانوں کے پاس آ چکا تھا. اسپین کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اس کے آپ تین دور دیکھیں گے. ایک تو ابتدائی دور وہ تھا جہاں بہت باقاعدہ ایک حکومت نہیں تھی, خلیفہ کے ہی کنٹرول میں اسپین ہوتا تھا اور خلیفہ خود بغداد میں ہوتے تھے. وہاں کچھ گورنر وغیرہ اپوائنٹ کیے جاتے تھے جو کہ اکثر تبدیل کر دیے جاتے تھے. اس کے بعد جب عباسی دور کا آغاز ہوا تو بنو امیہ کا آخری شہزادہ جو بچ گیا تھا عبد الرحمان, وہ کسی طرح چھپ چھپا کے عباسیوں سے اسپین میں داخل ہو گیا تھا, اور اس شہزادے کو عبد الرحمان الداخل کہا جانے لگا کیونکہ نام تو عبد الرحمان تھا. چونکہ وہ افریقہ سے بڑی مشکل سے اسپین میں داخل ہوئے تھے اور اسپین میں موجود عمال کو یاد کرایا کہ بنو امیہ کے ان کے اوپر احسانات تھے اور ان لوگوں کی وفاداریاں ابھی بنو امیہ کے ساتھ تھیں, اس لیے انہوں نے اس شہزادے کو اسپین میں ویلکم کیا, اور بہت کم مزاحمت کے بعد عبد الرحمان الداخل نے وہاں حکومت شروع کر دی. اس طرح اب ادھر بغداد میں تو عباسی دور شروع ہو چکا تھا, خلیفہ عباسی ہوتے تھے, اور اسپین ایک خود مختار ملک بن گیا جس کے اوپر بنو امیہ کی حکومت تھی. عبد الرحمن الداخل کے بعد اسپین نے ایک سنہرا دور مسلمانوں کی حکومت کا شروع ہوا, اور اسپین کی تاریخ میں ہی بعد میں جب کچھ کمزور ہو گئی اسلامی مملکت تو ارد گرد کے عیسائیوں نے پھر حملے کرنے شروع کیے, اور قریب تھا کہ ہمیشہ کے لیے اسپین مسلمانوں سے چھن جاتا کہ ایک اسپین کے حکمران جو مسلمان تھا اس نے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا اور کہا کہ بجائے اس کے کہ میں عیسائیوں کے زیر تحت یہ ملک آنے دوں, انہوں نے مصر میں جب اس وقت معاہدین حکومت کر رہے تھے اور مرابطین, ان لوگوں کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ہماری مدد کریں. یوسف بن تاشفین آئے تھے, انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی, عیسائیوں کو دور تک بھگا دیا, اور پھر اسپین دوبارہ انہی لوگوں کے حوالے کر کے وہ واپس مصر آ گئے. لیکن پھر جب مسلمانوں کے آپس میں باہم چپکلش اور حکومت کے لیے لڑائیاں شروع ہوئیں, ان کا اتحاد ختم ہوا اور پھر دشمنوں کی نگاہیں اسپین کی طرف اٹھنے لگیں, تو پھر انہوں نے دوبارہ آ کے خود اس کی باغ دوڑ سنبھال لی, اور اس طرح ایک گرتی ہوئی حکومت کو افریقہ سے آنے والے اسلامی فاتحین نے دوبارہ سپورٹ دی. تو ایک زمانے میں معاہدین نے حکومت کی, پھر ان کی حکومت زوال پذیر ہوئی تو پھر مرابطین آئے. لیکن یہ ایک لمبی تاریخ ہے, ہمیں اتنی تاریخ سے اس وقت گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تو مقصد یہ کہ ہم تھوڑا سا عروج کو دیکھ لیں, آپ پھر تھوڑا سا یہ غمگین جو زوال ہوا مسلمانوں کا اس کو دیکھیں, اور وہ اسباب جانیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے اس زوال پذیر قوم کو سہارا دینے میں. جو مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہونی شروع ہوئی خاص طور پہ عبد الرحمن الداخل کے آنے کے بعد, تو اموی لوگ جو تھے بہترین طرز حکومت جانتے تھے. عبد الرحمن الداخل کا اپنا دادا بہت سمجھدار ایک خلیفہ تھا, لہذا بہت جلد عبد الرحمن الداخل نے نہ صرف یہ کہ مخالفین کو دبایا بلکہ باس کو ختم کرنا پڑا, اور پھر تمام جو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں، چھوٹے چھوٹے خطوں میں مسلمان حکومت کر رہے تھے، ان کو ایک مرکزی قیادت فراہم کی۔ تعمیر اور ترقی کا ایک سنہرا دور شروع ہوا۔ عبد الرحمن الداخل نے جامع مسجد قرطبہ کی بنیاد رکھی، اور ان کا ایک خواب تھا کہ ایک خوبصورت مسجد ہو جہاں پہ مسلمانوں کے لیے آرام سے عبادت کرنے کے لیے سہولیات میسر ہوں، اور یہ ایک مرکزی ایک جگہ ہو جہاں کے سارے اسپین کے مسلمان آئیں، اللہ کا کلمہ بلند کریں۔ اور بہت اخلاص نیت سے انہوں نے اس کی بنیاد خود رکھی تھی، اور اس کی تعمیر کے دوران خود مزدوروں کی طرح اس میں کام کیا تھا۔ اس کا نقشہ بھی کہا جاتا ہے عبد الرحمن الداخل نے خود بنایا تھا، اور یہ جامع مسجد قرطبہ کی آج بھی موجود ہے۔ یہ مسجد تعمیر کرنا تو عبد الرحمن نے شروع کی تھی، لیکن بعد کے دور میں کئی سال تک مختلف جو خلیفہ آتے رہے وہ اس مسجد کی توسیع کرتے رہے، اور ایک عالیشان عمارت مسجد کی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کے ساتھ ساتھ علوم اور فنون نے بھی اسپین میں ترقی کر لی۔ وہ اسپین جہاں کے مسلمانوں کی آمد سے قبل جہالت کے اندھیرے تھے، وہ اب علوم اور فنون کا مرکز بن گیا۔ جگہ جگہ قرآن اور حدیث کی درسگاہیں کھل گئیں، شہر تو شہر گاؤں گاؤں میں تعلیم عام ہوئی، اور اگرچہ مسلمان حکمران آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، حکومت کے طلبگار ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر یہ لوگ علم دوست تھے، علم کو بہرحال سپورٹ کرتے، علم کو پھیلاتے، اور دینی اور دنیاوی علوم دونوں کو انہوں نے عروج پہ وہاں پہنچا دیا۔ مشہور علماء اسپین سے جب نکلے تو ساری دنیا میں انہوں نے علم پھیلایا، جن میں محدثین، مفسرین اور ہر طرح کے علوم اور فنون کے ماہر لوگ تھے۔ اندلس میں مالکی مذہب خوب پھیلا، کیونکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے چند ہونہار شاگردوں نے اپنے استاد کا علم اس علاقے میں پھیلایا۔ اس کے ساتھ مفسرین بھی وہاں موجود تھے، اور کیوں علم نے ترقی کی؟ کیونکہ بادشاہ علم دوست ہوتے تھے، علماء اور محدثین کو خوب خوب وہ لوگ سپورٹ دیا کرتے، انعام و اکرام دیتے، علم کی سہولیات مہیا کرتے، اور نہ صرف یہ کہ قرآن اور حدیث کے علم نے وہاں پہ بہت زیادہ ترقی کی، بلکہ دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم نے بھی بہت ترقی کی۔ طالب علموں کے لیے تعلیم مفت ہو گئی تھی، اور ہوتے ہوتے غرناطا کی یونیورسٹی ساری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے اور شہزادے اور کاؤنٹس مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں آ کے تعلیم پانے میں فخر محسوس کرتے، کیونکہ یورپ اس وقت جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور مسلمان علم میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ مرد مرد تعلیم عورتوں میں بھی عام تھی، اور اس زمانے میں لوگوں کا شوق کتب خانے بن گیا تھا۔ علم کا اتنا شوق تھا کہ سبزی فروش بھی علم کا ماہر ہوتا تھا۔ ابن سینا کا استاد، جس سے ابتدا میں ابن سینا نے ریاضی کا علم حاصل کیا، وہ ایک سبزی فروش تھا۔ بازاروں میں علم کی بحثیں ہوا کرتی تھی، تجارت بھی ساتھ ساتھ خوب چمک اٹھی تھی، لیکن علم کا شوق ایسے تھا کہ جس طرح آج کل ہم لوگ ڈیکوریشن پیسز زیادہ سے زیادہ اور مہنگے خریدنے میں شوق رکھتے ہیں، اس زمانے میں لوگ قیمتی کتابیں جمع کرنے اور پڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک عالم کا آتا ہے بیان کہ وہ کہتے ہیں، میں نے بازار میں دیکھا کتابوں کی جب بولی لگ رہی تھی تو بہت ہی نادر کتاب تھی جو کہ بک رہی تھی، تو میرا جی چاہا کہ میں خریدوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے اتنی بڑی بولی لگائی کہ میں تو اس کے مقابلے میں نہیں دے سکتا تھا، لہذا میں خاموش ہو گیا۔ اسے جب کتاب خریدی تو میں نے بعد میں کہا کہ دیکھو، تم نے جو یہ کتاب خریدی ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی تم اسے استفادہ کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے کچھ پتا نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ اتنی خوبصورت لگی مجھے دیکھنے میں کہ میں نے کہا میں ہر قیمت پہ لے لوں گا۔ اور ذاتی کتب خانوں کے ساتھ ساتھ سرکاری لائبریریاں بھی بے شمار تھیں۔ اسپین میں جگہ جگہ کتب خانے کھل گئے تھے، اور ایک ایک کتب خانے میں ایک خلیفہ کا بیان ملتا ہے کہ ان کے ذاتی کتب خانے میں 400,000 کتابیں تھیں، جن میں سے اکثر کتابیں انہوں نے پڑھ رکھی تھی۔ شہزادے بھی کتابیں لکھا کرتے تھے، اور ریسرچ ورک ہوا کرتا تھا۔ حیرت ہوتی ہے کہ واقعی ان میں علم کا کتنا شوق تھا۔ المظفر جو بطلیموس کا بادشاہ تھا اس نے ایک انسائکلوپیڈیا لکھا. معتمد جو کہ ایک امیر تھا سوین کا, وہ اپنے اشعار کی وجہ سے آج تک مشہور ہے عربی ادب میں. اس کی شاعری بہت پائے کی سمجھی جاتی ہے. اسی طرح مشہور فلسفی ابن رشد کا تعلق سوین سے تھا. تاریخ, فقہ, علم نجوم, حیت, جغرافیہ, طب, ہر علم پر مسلمانوں کی ایسی عمدہ تصانیف تھیں کہ بہت عرصے تک مسلمانوں کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی رہیں. 17th and 18th century تک مسلمانوں کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا, لیکن پھر مسلمان سو گئے اور علم کا زوال ہو گیا اور جہالت طاری ہونی شروع ہو گئی, اور پھر علم آگے بڑھانے والے پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کے علم سے فائدہ کرتے کرتے مزید ترقی کر کے باقی اقوام آگے نکل گئیں. علم نباتات اور حیوانات پہ عربوں نے اتنی ریسرچ کی کہ علم زراعت کو بلندیوں تک پہنچا دیا. اسپین میں آپاشی اور آب رسانی کے لیے وہی آلات استعمال کیے جاتے جو آج بھی یورپ میں استعمال ہوتے ہیں. معاہدین کے عہد میں اشبیلیا کے ماہر زراعت نے زراعت کو ترقی دی. کلمے لگانے اور کاشت کے بہترین طریقے اپنی ایک کتاب میں لکھے جس کا علم اب دنیا کو ہو رہا ہے. یعنی جو طریقے انہوں نے بتائے تھے بوٹینیکلی زراعت کو پروموٹ کرنے کے لیے, بعض ایسے طریقے ہیں جو آج دنیا ان کو ڈسکور کر رہی ہے. چاول, نارنگی, لیمو, گنا, انار, کھجور, خربوزہ, کیلے, چمبیلی, روئی وغیرہ کی کاشت اندلس کے مسلمانوں نے یورپ کو سکھائی. ان لوگوں نے اپنے علاقوں میں یہ چیزیں کاشت کی اور پھر بعد میں یہاں سے ہوتے ہوتے باقی یورپ والوں نے بھی اس کی کاشت شروع کر لی. مثلاً بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ انار کیسے اسپین میں آیا. عبد الرحمن الداخل آ تو گیا تھا اور حکومت بھی مل گئی تھی اس کو اسپین میں, لیکن وہ بہت اداس رہتا تھا. اس کو شام یاد آتا تھا, اپنا وطن, اپنے پھل. تو اس کی بہن جو شام میں تھی اپنے بھائی کے لیے اکثر وہاں کے جو پھل تھے بھیجا کرتی تھی, کیونکہ ان کے دادا کے بہت مشہور ایک باغ ہوتا تھا جس میں طرح طرح کے پودے ہوتے تھے. تو وہ بہن کو پتا تھا بھائی یاد کرتا ہے. ایک مرتبہ اس نے وہاں کا ایک مشہور جو انار تھا وہ بھیجا, جو کہ بہت میٹھا ہوتا تھا اور خوب رس بھرا بھی ہوتا تھا. وہ انار جب عبد الرحمن کے دربار میں پیش کیا گیا تو بہت سخی تھا, اس کا جینا چاہا کہ وہ اکیلے کھا لے. لہٰذا اس نے دربار میں موجود تمام اپنے لوگوں کو تھوڑے تھوڑے وہ انار آپس میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک سردار بہت عقل مند تھا, اس نے اپنے گھر میں جا کے اس انار کو بو دیا. اور علم زراعت میں تو یہ لوگ بہت ماہر ہو چکے تھے. بہت جلد اس نے اس طرح حفاظت کی کہ وہ انار کا پودا چل پڑا, اور ہوتے ہوتے وہ دن بھی آیا جب اس درخت پہ پھل لگ گیا. تو وہ پہلا پھل توڑ کے دوبارہ عبد الرحمن کی خدمت میں لایا کہ یہ لیجیے, جو آپ نے مجھے انار دیا تھا اسی کا اب پودا بن گیا اور اس پر سے پھل اترا ہے, میرا جی چاہا پہلا پھل آپ کھائیں. عبد الرحمن نہ صرف یہ کہ بہت خوش ہوا, بلکہ اس نے کہا کہ ہم بھی کاشت کرتے ہیں. جب بادشاہ نے اس کی کاشت کروائی تو سارے اسپین والوں کو شوق ہو گیا, اور بہت جلد اسپین کے ہر شہر میں وہ انار گھر گھر لگ گیا. تو اس انار کا نام ہی سفری انار پڑ گیا. سفر ہی کرتا رہا, سفر کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور پھر وہ چل پڑا. اسی طرح عبد الرحمن الداخل کو کھجور بہت یاد آتی تھی اور کھجور کا درخت بہت مس کرتا تھا. تو پھر اس نے ایک کھجور کا پودا لگوایا اپنے محل میں اور اس کی بہت دیکھ بھال کی گئی. تو وہ اکلوتا درخت بالآخر چل پڑا. اور ایک دن عبد الرحمن نے اپنی کھڑکی سے باہر جب اس درخت کو دیکھا تو بہت اداس ہو گیا. اور بڑے مشہور اشعار اس نے بولے تھے جو کہ تاریخ میں موجود ہیں. اس نے کہا تھا کہ اے درخت, تو بھی میری طرح غریب الوطن ہے, اپنوں سے دور اور تنہا ہے, اور پردیس میں تو بھی پل رہا ہے. تو اپنا غم تھا درخت کے ساتھ شیئر کیا. بہرحال یہ لوگ اگرچہ باہمی لڑائیوں میں مشغول رہتے تھے, لیکن ضیاء کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. ان میں سے ایک حکمران کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا خدا ترس تھا کہ اس نے اعلان کیا کہ میری حکومت کے تمام فقیروں کو ہر چیز دو, حتیٰ کہ تکیے تک بھی فقیروں کو دیے گئے. میرا خیال یہ تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے کہ تکیے بھی فقراء کو دیے گئے. کہتے ہیں کوئی برے حال یا برے لباس میں وہاں نظر نہیں آتا تھا. گلیاں صاف ستھری چمکتی ہوئی ہوتی تھیں، ہوا اور روشنی کا خاص طور پر اہتمام ہوتا تھا، پانی گھر گھر تک پہنچایا جاتا تھا، حمام تھے بے شمار ایک ایک شہر میں، ہزاروں حمام ایک ایک شہر میں ہوا کرتے تھے، اور یہ ایک صاف ستھری قوم تھی، جبکہ یہ وہ وقت تھا جبکہ پیرس اور لندن کی گلیوں میں کیچڑ اور اندھیرا ہوا کرتا تھا، لوگ گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کے راہب تو پانی استعمال نہ کرنے پہ فخر محسوس کرتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی صفائی ستھرائی، شہر کا عمدہ انتظام، علم، ترقی اور پروگریسو مائنڈڈ لوگ تھے، رعایا کا خیال تھا۔ ایک حکمران اتنا رحم دل تھا کہ وہ اس حد تک خیال کرتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں تھیلیاں بھر بھر کے دولت کی اپنے لوگوں کے ذریعے بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو اندھیروں میں بھجوایا کرتا تھا تاکہ کسی کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ فلاں فلاں ضرورت مند ہے اور اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس طرح ان کا دل ہوتا تھا کہ مسجدیں آباد رہیں۔ تو وہ اندھیری اور سرد ترین راتوں میں، جبکہ اکثر لوگ بارش وغیرہ کی وجہ سے مسجد نہیں جا پاتے تھے، تو ایسے میں اگر کچھ لوگ رات کو مسجد میں پائے جاتے تو بادشاہ تھیلیوں میں ان کو مال بھیجا کرتا تھا انکریج کرنے کے لیے، تاکہ لوگ مسجدوں کو آباد رکھیں۔ ایک حاکم نے ایک بڑی مشہور پل تھی جہاں سے بہت آمد و رفت ہوتی تھی، اور یہ پل کئی بار مرمت کی جا چکی تھی، لیکن پھر وہ خستہ حال ہوئی تو بہت بڑی قیمت لگا کے اس پل کی مرمت کروائی۔ ایسے میں رعایا میں سے کسی نے کہہ دیا کہ ہاں کرائی تو کیا کمال کیا، اپنے شکار کے آمد و رفت کی آسانی کے لیے اس نے پل کو ٹھیک کروایا ہے۔ اس نے عہد کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا اس پل پر سے نہیں گزروں گا، اور مرتے دم تک وہ اس پل پر سے پھر کبھی نہیں گزرا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے اپنی ذات کے لیے اس پل کو ٹھیک کروایا ہے۔ ادھر سائنس کی ترقی، آپ دیکھیے کہ اڑنے والی ایک مشین کا ذکر ملتا ہے جو کہ ابن فرناس نامی شخص نے اسپین میں بنائی۔ وہ مشین کچھ دیر اڑی لیکن پھر گر گئی، اور اس کے بعد اس پہ مزید کام نہ ہوا، اور بالآخر رائٹ برادرز نے جہاز بنایا، اور اس انوینشن کا سہرا ان لوگوں کے سر پہ ہے جنہوں نے اپنے کام کا فالو اپ کیا اور کامیابی تک پہنچایا۔ کام کی ابتدا کر دینا ہی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، کام کو کامیابی سے ہمکنار کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ قطب نما، کمپس، یہ عربوں کی ایجاد ہے، کیونکہ اس وقت سمندر اور خشکی کے ذریعے لوگ دور دور تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ان کو ڈائریکشن جاننے کے لیے ضرورت محسوس ہوتی تھی، لہذا انہوں نے بالآخر قطب نما شروع کر لیا۔ عربوں کی ترقی کا یہ عالم ہو چکا تھا اسپین میں مسلمانوں کا کہ وہ روئی اور استعمال شدہ کپڑے سے بھی کاغذ بنانے لگے تھے، کیونکہ کاغذ کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی جب علم کی ترقی ہو رہی تھی، اور ایک ایک مصنف اٹھتا اور اپنے اپنے فیلڈ میں 17-17 اور 20-20 والیوم پہ وہ کتابیں لکھ جاتا تھا۔ کاغذ کی ڈیمانڈ جب بڑھی تو مسلمانوں نے اب استعمال شدہ کپڑے کو ری سائیکل کرنا شروع کیا۔ آج یہ ٹرم ہم اب سنتے ہیں ری سائیکلنگ کی، مسلمان اس زمانے میں استعمال شدہ کاٹن کے کپڑے کو ری سائیکل کرتے اور اس سے کاغذ بنتا، اور جو کاغذ پھر زائد از ضرورت ہو جاتا تو پھر وہ یورپ میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے چمڑے سے بھی کاغذ بنانا شروع کر لیا تھا، اور یہ اتنا اسپیشل تھا، واٹر پروف ٹائپ کا یہ کاغذ ہوتا تھا، اور یہ خاص طور پر لائبریری کی کتابوں کے جلد کرنے کے کام آتا تھا تاکہ کتابیں محفوظ رہیں نمی وغیرہ سے اور دیگر موسم کے اثرات سے۔ توپ اور ہتھیار اور مختلف اسلحے بھی مسلمان بناتے، اور تلیتلہ کے نیزے اور تلواریں خاص طور پر مشہور تھیں، یعنی ہر شہر کی ایک خاص اسپیشلٹی ہوتی تھی، اور اسی طرح توپ ٹائپ کی ایک چیز مسلمان بنایا کرتے تھے۔ اور پھر جنگی فنون میں نوجوانوں کو برچیاں مارنا، تلواریں چلانا اور دیگر علوم میں بہت ماہر کر دیا گیا تھا۔ تعلیم نسواں کا یہ حال تھا کہ اندلس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی تعلیم عام تھی۔ معاہدین کی ایک شہزادی تھی جو کہ اپنی شاعری میں اور علم میں، بیان میں، بلاغت کی انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور اس کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی تھی۔ ام سعد قرطبہ کی مشہور محدثہ تھی خاتون۔ ایک اور خاتون تھی جن کا نام لبانہ تھا، وہ علم ہندسہ کی بڑی ماہر تھی، الجبرا اور جیومیٹری کے مشکل سے مشکل پرابلمس کو بہت جلد حل کر لیتی تھی۔ اور ایک اور مسلمان خاتون کا آتا ہے کہ وہ غرناطک یونیورسٹی میں میتھس پہ جا کے لیکچرز دیا کرتی تھی۔ حفصہ نامی ایک خاتون تھیں جو خوش نویسی میں کمال کو پہنچ گئی تھیں، العروضیہ معنی اور بیان کی فاضلہ بھی تھی، ام انہی قانون کا درس دیتی تھی، لائرس بھی تھیں مسلمان خواتین اس زمانے میں۔ اور ایک شہر کا آتا ہے کہ صرف ایک شہر میں 127 خواتین خوش نویسی میں مشہور تھیں جو ہر وقت قرآن پاک لکھا کرتی تھیں ہاتھ سے، صرف ایک شہر میں۔ اب باقی آپ پورے ملک کا اندازہ کر لیجئے۔ اور ادھر مشہور سیاح ابن بطوطہ یہیں کا تھا، ایک اور مشہور تھا ابن زید العربی القرطبی، اس نے گھوڑوں کے نسب پہ کتاب لکھی۔ ابن حسان نے اندلس کی تاریخ لکھی اور 160 جلد پر مشتمل تھی تاریخ، اور 10 جلدوں پر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی پرنٹنگ نہیں ہے، ہاتھ سے لکھی جا رہی ہیں کتابیں۔